الرحمن الرجيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تولج الليل في النهار آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں وتولج النهار في الليل اور داخل کرے دن کو رات میں تو اللہ تعالی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو چاہے عزت دیں جس کو چاہے ذلت دیں تو کیونکہ یہ کوئی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے تو بندہ دیکھ تھوڑی رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اٹھائی اور اٹھا کر کسی کے ہاتھ میں دے دی کہ بھئی یہ تمہاری عزت ہے جیسے کہ کوئی بندہ فرسٹ آتا ہے تو اس کو کلاس میں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اس کو یہ عزت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ جب عزت دیتے ہیں تو آنکھ دیکھ نہیں پاتی تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت چھین رہے ہیں تو اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاورز کو ذرا دیکھ لو اس کی طاقت کو دیکھ لو تولج اللیل فی النہار وہ تو وہ ذات ہے جو رات کو دن میں بدل دیتی ہے وتولج النہار فی اللیل اور دن کو رات میں بدل دیتی ہے اتنا جو بڑا کام کر سکتی ہے عزت چھیننا عزت دینا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے اور یہ جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے رات سے دن میں بدلنا یہ 1400 سال پہلے تو شاید پھر بھی ایک روٹین سی چیز ہوگی آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو رات اور دن بدل رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ جو دنیا کا پورا جو قرہ ہے یہ جو کائنات ہماری ہے یہ جو ہماری یہ جو دنیا ہے یہ پلانٹ ہے آج کے سائنسدان کہتے ہیں جب رات اور دن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پورا پلانٹ جو ہے وہ ایک چکر پورا گھوم جاتا ہے تو کتنا وہ طاقتور مالک ہے کہ ہم ساری کائنات ہم سارے جتنے بھی دنیا کے لوگ جس دنیا میں بس رہے ہیں اس پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ گھما رہے ہیں ہر 24 گھنٹے میں پورا گھما دیتے ہیں اور ہر سال جو پورا گزرتا ہے اس میں ایک تو 24 گھنٹے میں یہ خود روٹیٹ کرتا ہے اور پورا سال جو گزرتا ہے تو وہ سورج کے گرد بھی روٹیٹ کرتا ہے اور عجیب اللہ کی شان کہ وہ سورج بھی خود روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سورج بھی ایک گیلیکٹک سینٹر ہے اس میں اس دنیا کو لے کے اور اس کے گرد روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو جو مالک اس طرح سیاروں کو اور ستاروں کو اور اتنی بڑی بڑی چیزوں کو گھما دیتا ہے اس کے لیے کوئی عزت دینا عزت لینا کوئی بڑی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پچھلی آیت میں کہی ہوئی بات کہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے جس سے چاہے عزت لیتا ہے اس کو ذرا اس کے لیے دلیل پیش کی کہ ٹھیک ہے ہماری دیوی عزت ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا کہ یہ عزت والا ہے اور کسی سے سرٹیفکیٹ چھیننے لیا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی دینے والا وہ ہے کیونکہ وہ تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے اتنا بڑا وہ مالک ہے تو ایک دلیل یہ فرمائی اور دوسری دلیل کیا فرمائی؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ میں سے. تو ایسا ہی ہوتا ہے، انڈا ایک مردہ سی چیز ہے، اس میں سے بچہ نکلتا ہے جو کہ زندہ ہوتا ہے. انسان کا نطفہ ایک مردہ سی چیز ہے، اس میں سے بچہ نکلتا ہے جو کہ زندہ ہوتا ہے. تو مردہ چیزوں میں سے زندہ نکلتا ہے، اور زندہ کو مردہ ہوتے ہوئے تو ہم خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر روز سن رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ مردہ ہوتے ہیں، کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ موت دینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دے کے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس طاقت کی ایک اور مثال بیان کی. پہلے بتایا کہ جی دن کو رات میں بدلتے ہیں، رات کو دن میں بدلتے ہیں، اور پھر بتایا کہ ہم تو وہ ہیں جو زندہ کو مردہ کر دیتے ہیں اور مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں. دانا ہوتا ہے زمین میں، وہ دانا تو مردہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک درخت کو زندہ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک ہی دانا ہوتا ہے، اس کے اوپر منو مٹی ہوتی ہے، تھوڑے دنوں بعد وہ دانا اس منو مٹی کے بیچ میں سے اپنا راستہ بناتے بناتے اور ایک پلانٹ بن جاتا ہے جو باہر نکل آتا ہے، سیڈلنگ بن جاتا ہے. پھر وہ سیڈلنگ اور بڑھتی ہے تو وہ ایک پلانٹ بن جاتا ہے، وہ پلانٹ پھر ایک درخت بن جاتا ہے. ایسی اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت، اس کی زبردست طاقت ہے. تو ظاہر ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے وہ جسے چاہے اسے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. اور عزت اور ذلت کے اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے رکھ دیے ہیں، پچھلی کلاس میں بھی بیان کیا تھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے، اور اس کا ایک معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بتا دیا کہ عزتیں کس کو دینی ہے، ذلت کس کو دینی ہے. چنانچہ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے عزت اس کو دیتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے. تو اپنے پاور کو بیان کیا، اور پاور کے بیان کرنے کے بعد ایک آخری بات کی جس کی سب کو فکر ہوتی ہے. یہ بیان کیا رات اور دن بھی میں بناتا ہوں، دن میں سے رات نکالتا ہوں، رات میں سے دن نکالتا ہوں. پھر یہ اس کو کوئی اس دلیل کو کوئی رد نہیں کر سکتا. پھر دوسری دلیل یہ بیان کی کہ زندہ میں سے مردہ کو نکال دیتا ہوں، مردہ میں سے زندہ کو نکال دیتا ہوں، اس کو بھی کوئی رد نہیں کر سکتا ہے. ان دونوں دلیلوں سے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. اس طاقت کے اندازہ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ اصل بات بیان فرما رہے ہیں، یہ جو اس آیت کا آخری حصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور رزق دیتا ہے من تشاؤ جس کو چاہے، بغیر حساب، بے شمار حساب کے بغیر. تو جس کو چاہتا ہے اس کو زیادہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو تھوڑا رزق دیتا ہے. کیونکہ کئی مرتبہ انسان اللہ سے ناراض جو ہوتا ہے وہ اس رزق کے معاملے پہ ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ اس معاملے میں زیادہ ناراض ہو جاتی ہیں. معاذ اللہ کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کرنے لگ جاتی ہیں کہ جی ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، اور یہ رزق کے معاملے میں ہی یہ پریشانی زیادہ آتی ہے. اور یہ کہنا ہماری تو سنتا نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. تو یہ کہہ دینا جی ہماری نہیں سنتا تو یہ قرآن کے الفاظ کے خلاف کوئی بات کہنا ہے، مناسب بات نہیں ہے. تو عام طور پہ انسان جو ہے اس معاملے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے رزق کے معاملے میں، کہ رزق تھوڑا کیوں ہو گیا، ایسا نہ ہو میں غریب ہو جاؤں، ایسا نہ ہو میرے پاس کھانے کو نہ ہو، ایسا نہ ہو میری عزت میں کمی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دو دلیلیں قائم کی, ارے بھائی میں رات میں سے دن نکالتا ہوں, دن میں سے رات نکالتا ہوں, میرے ہاتھ میں ہے یہ. اور دوسرا فرمایا کہ تم کو پیدا بھی تو کرنے والا میں تھا, اپنی مرضی سے آئے ہو, مردہ میں سے زندہ نکالتا ہوں, زندہ میں سے مردہ کر دیتا ہوں. تو پہلے دلیل قائم کی, اسٹرانگ دلیل, اور پھر کہا کہ جس کو چاہتا ہوں اس کو مال دیتا ہوں, مال بھی میں ہی دیتا ہوں. تو یہ جو رزق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قرآنی اصول بتا دیا ہے جس کو ہمیں ذہن نشین کرنا پڑے گا. رزق کے معاملے میں جو بندہ قرآنی طور پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اس کو دو نعمتیں ملتی ہیں, ایک تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے, یا دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں. تو رزق کے معاملے میں قرآنی طریقے سے سوچنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور قرآنی طریقے سے رزق کے معاملے میں کیا سوچنا ہے؟ پہلا تو یہ کہ انسان یہ عقیدہ بنائے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت میں بیان فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ نہیں ہے اس دنیا میں کوئی بھی چلنے پھرنے والا کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ہمارا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا پھر اس کے کھانے پینے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ نے اس کے اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. نہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں جی ہم جا رہے ہیں جاب پہ تو پیسے آ رہے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں, مگر رزق اللہ نے متعین کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دیتے ہیں. تو رزق کے معاملے میں قرآنی سوچ یہ ہے, یہ سوچ بنانی چاہیے. وہ قرآنی سوچ کیا ہے کہ جی ہر ایک کا رزق اللہ کے ہاتھ میں, اللہ نے ذمہ لیا ہے, رزق میں پہنچ کے رہنا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں اتنی فکر کرنا, اور آج ماشاءاللہ یہ رزق کی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں لڑائیاں بھی اسی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. شوہر بیوی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ تم فکر نہیں کرتی ہو, اور بیوی شوہر سے لڑ رہی ہوتی ہے کہ تم رزق کا کچھ نہیں کرتے ہو. والدین بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ سارا وقت ایک مینٹیلٹی یہ بن گئی ہے کہ جی رزق تو ہم نے کمانا ہے. نہیں, قرآنی طریقہ, قرآنی سوچ اس رزق کے بارے میں یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها, نہیں ہے اس دنیا میں کوئی بھی شخص کہ جس کا اللہ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ نہ لیا ہو. تو اس لیے قرآنی سوچ یہ ہے کہ رزق کے بارے میں پکا مومن جو ہوگا وہ ریلیکس ہوگا. یہ نہیں کہ تھوڑی سی انکم کم ہو گئی تو رونا دھونا شروع, اور تھوڑا سا انسان کو یہ فیل ہوا کہ جی اب رزق کی کمی ہے, تھوڑی سی تنگی آ گئی تو ادھر کمپلین کر رہے ہیں, ادھر کمپلین کر رہے ہیں, رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں. یہ قرآنی سوچ کے خلاف ہے, بلکہ قرآنی سوچ یہ کہ انسان ریلیکس رہے کہ وہ مالک, اس نے پیدا کیا, اس نے رزق بھی پہنچانا ہے. چنانچہ بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے, کیونکہ اللہ والے تھے, پکے مومن تھے, فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا اگر تانبے کی بن جائے, یعنی پوری دنیا میں فصل ہی نہ اگ سکے, یہ ان کا مقصد تھا, اور پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو میری اولاد بنا دے, اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا بھی نہ برسائے, مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اس پوری اولاد کو اللہ تعالیٰ رزق کسی نہ کسی طرح سے پہنچا دیں گے, کہ پھر بھی مجھے ٹینشن نہیں ہوگی, یہ ان کا قول ہے. تو مومن جو ہے رزق کے بارے میں تھوڑا سا ریلیکس ہونا اس کو چاہیے. یہ جو سارا وقت رزق کے معاملے میں پریشان رہنا اور پریشان کرتے رہنا, ماں ہوگی تو بچوں کو پریشان کر رہی ہوگی, بھائی جلدی جلدی بڑے ہو تو پیسے کما کے لاؤ, بس زندگی میں ایک ہی ٹینشن بنا دی. اور بیوی ہوگی تو شوہر کو پریشان کرے گی, اور شوہر ہوگا تو وہ بیوی کو کہے گا. تو اس طرح یہ سوچ قرآنی نہیں ہے. قرآنی سوچ یہ کہ رزق کے معاملے میں مومن جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے. ہاں وہ اسباب کے تحت کوشش ضرور کرتا ہے مگر وہ اپنے دل میں جانتا ہے کہ رزق ملنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھا ہے. تو عام طور پہ انسان یہ سوچتا نہیں ہے اور اس لیے بس اس رزق کے معاملے میں دیوانہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ رزق کے معاملے میں دیوانہ ہونا یہ پسند نہیں ہے. زیادہ رزق کسی کے پاس آ جائے اللہ تعالیٰ کو راضی ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ والے تو شاید وہ ہوں گے جس کے پاس کوئی رزق نہ ہو. ایسا نہیں ہے. رزق زیادہ ہو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ناراض ہو جاتے ہیں ایسے بندے سے, بلکہ رزق زیادہ ہو یا رزق کم ہو بس مومن یہ سوچے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. رزق کے معاملے میں جب انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. چنانچہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے رزق کے معاملے میں ذرا سوچ رہے تھے کہ کس طرح کچھ آئے گا. معاملہ ذرا پریشان کن تھا, کھانے پینے کی بہت مشکل آ گئی تھی, وحی نازل ہو رہی تھی اور اس وقت یہ سوچ آ گئی دل میں. اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناراضگی ہوئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, اے میرے پیارے موسیٰ, یہ جو پتھر تو دیکھ رہا ہے نا, اس پہ ذرا زور سے عصا مار. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا اور عصا سے جیسے ہی پتھر پہ لگا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اندر سے ایک اور پتھر نکلا. اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی, میرے پیارے موسیٰ اس پتھر پہ بھی ذرا عصا مار. انہوں نے پھر عصا مارا, جیسے عصا مارا وہ ریزہ ریزہ, وہ اندر سے ایک اور پتھر نکلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ بھی پتھر مار, اس پہ بھی اپنا عصا مار. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی عصا مارا, اندر سے ایک چونٹی نما کیڑا نکلا اور اس چونٹی نما کیڑے کے منہ میں چھوٹا سا پتا تھا جو اس کا رزق تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ, یہ پتھروں کے اندر جو پتھر ہیں ان کے اندر جو پتھر ہے اس پہ بیٹھے ہوئے کیڑے کو اگر میں رزق پہنچاتا ہوں تو تو کیوں فکر کرتا ہے کہ تجھے رزق کس طرح پہنچے گا. تو ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی کہ مومن رزق کے بارے میں دیوانہ وار پاگل نہیں ہوتا ہے کہ بھاگ رہا ہے, پریشان ہو گیا, تھوڑا سا لاس ہو گیا تو رونا دھونا شروع, اور تھوڑا سا جو ہے وہ کمی آ گئی تو پریشانی شروع اور ٹینشن شروع اور گھر میں ماحول پریشانی کا. نہیں, مومن ریلیکس ہوتا ہے. جو اللہ نے لکھا ہوا ہے مل کے رہنا ہے, آنا ضرور ہے. ہاں اگر پریشانی ہو, اور دل کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو, تو رزق میں اضافے کی ترتیب یہ ہے کہ جو رزق موجود ہے اس پہ اللہ کا شکر کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا قرآنی طریقہ اس کے بارے میں سوچنے کا بتا دیا. تو یہ دو قرآنی طریقے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کے. پہلا طریقہ کیا کہ انسان یہ کہے کہ رزق مل کے رہنا ہے, قرآن کی آیت جو ہے, تو رزق کے بارے میں اس نے پریشان نہیں ہونا. اور اگر پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ جو رزق دیا ہے انسان کا دل ہے نا آخر کو, جو انسان اگر وہ چاہتا ہے کہ بڑھ جائے تو کمپلین نہیں کرنی, بے صبری نہیں کرنی, رونا دھونا نہیں ہے, لڑائیاں نہیں کرنی, ڈپریشن میں نہیں جانا, بلکہ اللہ نے ایک اور قرآنی اصول بتا دیا اس رزق کے بارے میں. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, کہ تم اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے. لازیدنکم, ہم ضرور تمہارے رزق کو بڑھائیں گے. اس لیے سب سے زیادہ امیر آدمی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ شکر گزار ہوتا ہے. آپ کہیں گے واہ یہ کیسے ہو گیا, اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہراً امیر آدمی وہ نہیں جس کے پاس بہت سارا مال ہو, بلکہ سب سے زیادہ امیر آدمی وہ ہے کہ جس کی کوئی بھی ضرورت نہ رہے, اللہ تعالیٰ ہر ضرورت کو زبردست انداز سے پورا فرما دے. امیر آدمی بھی ہو سکتا ہے تو ضرورتیں بھی پوری نہ ہو. ہمارے حضرت نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ لکھا ہے اپنے ہی ساتھ کام کرنے والے انجینئر کا. وہ انجینئر جو تھا بہت ہی ہائیلی کوالیفائیڈ تھا, اور یہ 1980s اور 90s کی بات ہے کہ اس زمانے میں اس کو بہت ہی زبردست تنخواہ دی ہوئی تھی, چنانچہ اس کے گھر کا سارا بل, اس کی گروسریز کا بل, اس کے گارڈ کا بل, اس کے گھر کے جتنے ملازم تھے, اس کے کک, اس کے چوکی دار, یہ تمام بل, اور پھر جو اس کا انکم ٹیکس لگتا تھا وہ والا بل, وہ بھی سارا جو ہے وہ فیکٹری پے کرتی تھی. اس کے بعد جو صرف خرچ کرنے کے لیے, یعنی گھر کی گروسری, گھر کے سارے جو خرچے ہوتے ہیں نوکروں کے, پھر جو ٹیکس آپ پے کرتے ہیں وہ ٹیکس, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فیکٹری پے کرتی تھی, اور صرف اس کو ٹیک ہوم جو ہے وہ 1,00,000 روپے, یہ 80s کی بات ہے, اس کو 1,00,000 روپے دیا جاتا تھا, جو کہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. جیسے آج کے زمانے میں کسی کی تنخواہ 9-10 لاکھ روپے 11,00,000 روپے ہو. وہ انجینئر صاحب ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور آنسوؤں سے رو رہے تھے. حضرت نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں, تو انہوں نے یہ ڈیٹیل بتائی کہ جی فیکٹری والے جو ہیں وہ یہ سارے ایکسپنسز بیئر کرتے ہیں, یعنی میرے گھر کا کوئی خرچہ نہیں, ملازموں کا کوئی خرچہ نہیں, گروسریز کا کوئی خرچہ نہیں, ٹیکس کا کوئی خرچہ نہیں, اس کے علاوہ مجھے 1,00,000 روپے ملتا ہے, میں ہوں, میری بیوی ہے اور 2 بچے ہیں, ہم 4 ہیں. اور کہنے لگا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ پیسے پورے نہیں ہوتے. اللہ اکبر, ضروریات پوری نہیں ہوتی. اب ظاہراً تو پورا شہر دیکھتا تھا کہ یہ سب سے امیر آدمی ہے اور رو رہا تھا کسی اللہ والے کے پاس آ کے کہ جی رزق پورا نہیں ہوتا. تو ہم نے پوچھا کیسے پورا نہیں ہوتا, سمجھ میں آنے والی کوئی بات ہی نہیں. اس نے کہا کہ جی 75,00,000 روپے لگائے, ایک گھر بنا رہا تھا اور ساری اریکشن کروائی, سب کچھ کروایا, اور فالٹ آیا اور سارا جو عمارت تھی وہ نیچے گر گئی, 75,00,000 وہاں ضائع ہو گئے, قرض لیا ہوا تھا, اب ہر مہینے قرض کی قسط جاتی ہے. 30,00,000 روپے کی ایک گاڑی لی اور وہ گاڑی کسی ایکسیڈنٹ میں پوری ٹوٹل ہو گئی, اس کا بھی سارا خرچہ لاس ہو گیا. تو اب ظاہراً تو وہ کمانے والا کہ شہر میں اس سے زیادہ کمانے والا کوئی نہیں, اور اگر دیکھا جائے تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں. تو پتہ چلا کہ مال زیادہ ہونے سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, بلکہ مال میں برکت ہونے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے جس کو چاہے وترزقو من تشاء بغیر حساب, جس کو چاہے اس کو رزق دے دیں بغیر حساب کتاب. تو قرآن نے 2 طریقے بتائے, اس طرح سوچنا ہے ہر مومن نے رزق کے معاملے میں. ایک, رزق میں پہنچ کے ہی رہنا ہے, فکر کی کوئی بات نہیں, اور دوسرا اگر فکر ہے انسان جو ہوئے تو یہ نہیں کہ اب بھاگی دوڑی کریں اور غلط غلط فیصلے کریں اور رزق حاصل کرنے کے لیے کسی کے پیچھے پڑے تو کسی کے پیچھے پڑے اور سودی کاروبار کر لیں اور کبھی کسی کو فورس کر رہے ہیں کبھی کسی کو. نہ 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 نہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رزق بڑھانا چاہتے ہو, یہ قرآنی اصول ہے, جو رزق دیا ہے اس کو خوشی خوشی اس پہ اللہ کا شکر کرو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ رزق میں کیسی برکت دیں گے, کیسے بڑھائیں گے اس رزق کو. اس لیے یہ جو بڑوں نے کہا نا کہ جو سب سے زیادہ شکر گزار ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس لیے یہ شکر گزاری رزق کو بڑھاتی ہے, اور ناشکری جو ہے یہ انسان کو عذاب میں ڈال دیتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کرو گے رزق بڑھ جائے گا, وَإِن كَفَرْتُمْ نَاشُكْرِي کرو گے اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, ایسا عذاب دوں گا جو بڑا شدید قسم کا ہوگا. تو بڑے بڑے کثرت رزق والے لوگ ہوتے ہیں عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں, تو مینٹلی پریشان ہوتا ہے, کوئی راتوں کو نہیں سو پا رہا ہوتا, کوئی رزق ہونے کے باوجود اس رزق کو کھا نہیں سکتا, یہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے, نہیں کھا سکتا ہوں. تو کھا وہی رہا ہوتا ہے جو تھوڑا کھا سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ رزق کے اندر اللہ سے برکت مانگنی ہوتی ہے, اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رزق جو ہیں اس کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں انسان کے لیے. چنانچہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتے ان کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور جن لوگوں کو رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ بھی ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ ضرور کرنا ہے. یہ تیسری سوچ ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تم کو ضرور ٹیسٹ کریں گے. اب ہم تم کو ضرور ٹیسٹ کریں گے, اس سے کوئی بھی خارج نہیں ہے, ہر بندہ اس میں انکلوڈڈ ہے, یہ ٹیسٹ آنا ہی ہے. کوئی بھی بندہ نہیں کہے گا کہ پوری زندگی رزق کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جن کو ہم جانتے ہیں جو بڑے رزق والے ہیں, جن کے پاس بڑا مال ہے, وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہاں جی پوری زندگی تو سمودھ نہیں گزری, ٹیسٹ آیا ضرور تھا رزق کا, پریشانی آئی ضرور ہے, آتی رہتی ہے, کیونکہ یہ قرآنی فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے حساب سے رزق کے بارے میں سوچنے کا کی دعوت دی ہے. تیسری سوچ اس رزق کے بارے میں یہ کہ اللہ نے ضرور ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور تمہیں ٹیسٹ کریں گے, ضرور تمہارا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کے ذریعے سے, وَالْجُوعِ, بھوک کے ذریعے سے, بھوک کا ٹیسٹ بھی آئے گا, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اموال مالوں کے کم ہونے کے ذریعے سے, والانفس, جانوں کے کم ہونے سے, والثمرات, پھلوں کے کم ہونے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی اصول تیسرا جو رزق کے بارے میں, مومن جس طرح سوچے گا وہ یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرے کہ کبھی نہ کبھی رزق میں کمی بیشی آئے گی. تو یہ تین طریقے ہیں رزق کے معاملے میں سوچنے کے. جو اس طرح سوچے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیں گے, اس کے رزق میں برکتیں دے دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے. تو جو اس طرح سوچے گا اس کو یہ دو نعمتیں ضرور ملیں گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآنی سوچ کا مالک ہو جائے گا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برکتوں والا رزق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تولج اللیل فی النہار, آپ داخل کرتے ہیں, داخل کرتا ہے وہ رات کو دن میں, وتولج النہار فی اللیل, اور داخل کرتا ہے وہ دن کو رات میں, وتخرج الحی من المیت, اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے, وتخرج المیت من الحی, اور جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے, وترزق من تشاء بغیر حساب, اور وہ رزق دیتے ہیں من تشاء جس کو چاہے, بغیر حساب, بغیر حساب کے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تمام مستورات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا رحم فرما دل بدل دے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر شروع ایسا تا کر دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا دعا کر لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله